مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سامعین، اس لائیو پروگرام میں مفت ٹیلیفون کرنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں، 0800-777-789۔ اور آج کا موضوع ہے جنوبی ایشیائی خطے میں سیکیورٹی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان کے سیاسی دفتر کے ارکان نے دوحا قطر میں قانون سازوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کے ساتھ دو روزہ غیر رسمی میٹنگ کی ہے اور کابل کے ساتھ امن بات چیت کی بحالی کے لیے اپنی پیشگی شرائط کا اعادہ کیا ہے، جن میں دہشت گردوں کو بین الاقوامی فہرست سے نکالنے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ اور یہ مطالبہ بھی شامل ہے کہ جو ان کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں ان کو واگزار کر دیا جائے، ان کو سفر کی اجازت ہو، اور دوسری ان کی شرائط ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے وقت میں جبکہ پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کا گروپ اس بات کی کوشش میں ہے کہ کسی صورت سے طالبان کے ساتھ تو افغان حکومت کے مذاکراتوں میں امن قائم ہو، دوسری جانب داعش بھی ایک مسلسل خطرہ بن کر اس خطے میں، خاص طور پر افغانستان میں ابھر رہی ہے، تو اب اس خطے کی صورتحال سیکیورٹی سے متعلق کس حد تک معرض خطر میں ہے اور کیا صورتحال ہوگی؟ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر سرفراز خان صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں ایریا اسٹڈی پشاور یونیورسٹی کے۔ ہمارے ساتھ تو منظر قریشی صاحب ہیں، ایڈیٹر آن لائن نیوز پیپر ہیں ویسٹرن افیئرس کے لندن سے۔ عقیل یوسف زئی صاحب ہیں جو افغان امور کے ماہر ہیں اور اس موضوع پر کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ میرا پہلا سوال ڈاکٹر سرفراز خان آپ سے ہے کہ طالبان کے اپنے اس مطالبے کی ایک ایسے وقت میں احیا کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ بات چیت کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اور ایسا لگتا تھا کہ شاید بات چیت شروع ہو جائے، اور ایک دور ہو بھی چکا تھا جو ملا عمر کی موت کی خبر آنے کی وجہ سے پھر بعد میں دوسرے دور تک نہ پہنچ سکا؟
جی، درست کہا آپ نے۔ ایک لگتا ہے کہ افغان طالبان جو ہے یہ مطالبہ کر کے کہ وہ ان کو صرف اس لسٹ سے نکالا جائے جو اقوام متحدہ نے بنائی ہے اور جس کے تحت وہ بین ہے، یا ان کے سفر پر پابندی کا خاتمہ، یا یہ کہ ان کے اثاثے واگزار کیے جائے۔ یہ ایک طرح سے تو بڑا معقول مطالبہ کے طور پر رکھنے کی کوشش ہے، کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو اب مان ہی دیا گیا ہے کہ ان سے بات چیت بہت ضروری ہے، تو ان کو ایک ایسے فریق کے طور پر تسلیم کیا جائے جو باقاعدہ سے آزاد ہو بات چیت کرنے میں، اور اس کے لیے حرکت بھی کر سکتا ہو، مرضی سے آ جا بھی سکتا ہو، اور جو ظاہر ہے کچھ وسائل چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ بھی وہ استعمال کر سکے جو اس کے اوپر ہے، اس کے پاس ہے۔ اور یہ ان کا سیدھا سیدھا یہ مطالبہ اس لیے بھی ہے کہ لگتا ہے کہ باقی دنیا شاید ان کے بغیر افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کا شاید حل کوئی نہیں نکال پائے گی، ان کا شاید اس کے پیچھے یہ بھی خیال ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے عرصے میں انہوں نے جو قندوز اور دوسرے علاقوں میں چڑھائی کر کے یہ دکھایا ہے کہ وہ ایک طاقتور قوت ہے افغانستان میں، اور یہ کہ وہ جب بھی چاہے اور جہاں بھی چاہے وہ عملہ کر کے کچھ علاقوں کو کچھ دیر کے لیے صحیح بھلے سے قبضہ کر سکتی ہیں۔ تو اس نے بھی انہیں شاید ایک کانفیڈنس دیا ہے کہ وہ اس طرح کے مطالبات رکھ سکے۔ دوسرا یہ بھی لگتا ہے کہ اگر ایک فریق جو ہے وہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنے کی طرف آتا ہے تو دوسرا فریق یعنی کہ طالبان جو ہے اپنے مطالبات کو مزید بھی بڑھا سکتے ہیں، یہ بھی اس سے نظر آتا ہے۔
اچھا،
کچھ ایک اور جو زاویہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اب صرف افغانستان کی حکومت ہی نہیں بلکہ دو بڑی قوتیں جیسے کہ چین اور ساتھی امریکہ, وہ بھی ان کی ضرورت کو محسوس کرتی ہیں. پاکستان کو تو وہ پہلے ہی اپنا ایک حامی یا ایسا بندہ سمجھتی تھی, ایسا ایسا فریق علاقے میں جو شاید ان کا ساتھی ہو. تو یوں ساری بات سے ایک یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو بارگیننگ کی جو کوئی چپ ہے یا جو کوئی معاملہ ہے اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پوزیشن مضبوط ہے. یہ بھی اس کی طرف اشارہ ہے ساری بات کا.
اچھا منظر قریشی صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو ان کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر یونائیٹڈ نیشنز نے کیا ہے, تو اس میں افغان حکومت یا پاکستان کیا کر سکتے ہیں؟
اس میں جو جن کو بھی بلیک لسٹ کیا گیا ہے آرگنائزیشنز کو, بیسیکلی ہوتا ہے کہ ان کو وہ فوراً ہی دوسرے نام سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ریسورسز کو. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے, اور تو ہوتا ہے ایسا کہ اس کے اندر بہت پولیٹیکل چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں کہ جو جن کو ایکچولی جو ٹیررزم کے ساتھ انوالو ہیں, اگر وہ سائڈ سپورٹ کر رہی ہے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جو انفلوئنس رکھتے ہیں ان ملکوں کو, تو ان کو بلیک لسٹ نہیں کیا جاتا. اور جو ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ان کے ان کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں, ان کو فوراً ہی بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا سینریو ہے جس کی وجہ سے ایک جو مسٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس طرح کی آرگنائزیشن کو بلیک لسٹ کرنے کا. تو جہاں تک پاکستان اور افغانستان کا تعلق ہے, تو یہاں پر دونوں ہی ممالک کے اندر ایسے جو ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کافی فریلی آ جا رہے ہوتے ہیں. ان میں سے جس طرح کہ اگر ہم یاد کریں 2001 کے اندر سب سے پہلے جب یہ سارا شروع ہوا تھا وار آن ٹیرر کا کہانی, تو اس وقت پاکستان نے ایک ڈیمانڈ کی تھی پرویز مشرف کے زمانے میں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ ڈیفائن کرنا چاہیے کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے کیا,
جو آج تک طے نہ ہو سکی.
جی, جو لیجیٹیمیٹ فریڈم فائٹرز ہیں کیا ان کو بھی ہم ٹیررزم میں ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ جس طرح کہ اگر ہم آپ دیکھتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا کو بھی ایک زمانے میں ساؤتھ افریقہ کے اندر ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا تھا اور ان کو جیل میں رکھا گیا, اور بعد میں جب وہ نکلے تو ٹیررسٹ نہیں تھے بلکہ دنیا کے ہیرو بنے. تو ایسی سچویشن میں یہاں پر بھی چل رہا ہے کہ بہت کلیئر سچویشن نہیں ہے اور بہت کلیئر سینیریو نہیں ہے, جس کی وجہ سے کافی جو پاکستان اور افغانستان جیسے ملک, ویسے پاکستان کو اور افغانستان کو میں تو ایکویٹ نہیں کرنا چاہوں گا, دونوں میں کافی فرق ہے, لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے وہ ریلینٹلیس بھی ڈونٹ اسٹاپ دونوں طرف سے مشرق اور مغرب کی طرف سے انڈر اٹیک ہے. تو وہ ان کے پاس جو ہے ایسیمیٹرک وار کے اندر وہ یہی کر پاتے ہیں کہ ریٹیلیٹ اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے ان پہ اٹیک کیا جا رہا ہے.
اچھا عقیل یوسفزئی صاحب, آپ بڑا فریکوینٹلی لکھتے ہیں افغان طالبان کے اوپر, افغانستان کے حالات کے اوپر, دہشت گردی کے اوپر. یہ جو مطالبہ ہے, یہ ظاہر مطالبہ پہلے بھی تھا, لیکن بیچ میں اس مطالبے کے بغیر انہوں نے مذاکرات شروع کر دیے تھے. ایک دور بھی ہو چکا ہے اس کا, جس کے بعد ملا عمر کی موت کی خبر آنے کے بعد, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ پھر دوسرے دور تک معاملہ نہ پہنچ سکا. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس مطالبے کی اس مرحلے کے اوپر کیا اہمیت ہے؟ عقیل یوسفزئی صاحب, عقیل یوسفزئی صاحب کی لائن موجود ہے, وہ ہیں لائن پر؟ ان کو میرے خیال میں آواز نہیں جا رہی, آپ ان کو دوبارہ ڈائل کیجیے. عبدالحی برشن صاحب, آپ بتائیں گے سلسلے میں کہ اس موقع پر اس مطالبے کی کیا اہمیت ہے جبکہ مذاکرات کے لیے بے انتہا کوششیں ہو رہی ہیں. عبدالحی برشن صاحب,
راسس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ پری کنڈیشن چھوڑنا چاہیے.
جی,
کیونکہ جب پری کنڈیشن ہو بات آگے نہیں چل سکتی. اس لیے عام یہاں کا لوگوں کا یہ خواہش ہے کہ یہ پری کنڈیشن دونوں طرف کی, جو افغان حکومت کی اور طالبان دونوں کو یہ پری کنڈیشن جو کنڈیشن سے چھوڑنا چاہیے.
اچھا, تو آپ کے خیال میں یہ کسی خاص مقصد سے اس وقت کنڈیشنز رکھی گئی ہیں, بہتر بارگیننگ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے؟
یہ کنڈیشن جو ہے یہ تو نیا نہیں ہے, یہ پرانے ہے. پھر یہاں افغان حکومت اسپیشلی یہ پیس کاؤنسل کا جو یہاں کام کر رہے ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں یہ بلیک لسٹ, یہ اس کو آج بڑھانے کے لیے ہم پہلے سے اس پر کام ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کوئی 20-22 لوگوں کو یہ بلیک لسٹ سے نکال بھی دیا ہے. یہ کوشش تو جاری ہے آلریڈی.
اچھا,
یہ حکومت افغان گورنمنٹ کی طرف سے یہ پہلے سے یہ کوشش جاری ہے.
اچھا, افغان حکومت اس مطالبے کو فیور کرتی ہے؟
افغان حکومت یہ بلیک لسٹ کی حوالے سے کرزے کے زمانے میں کوششیں ہو رہی تھے کہ یورین سے, میرا خیال ہے کچھ یہ وقت لگے گا, اس میں یہ ٹائم لگے گا اس پر بلیک لسٹ سے نکالنے کے.
اچھا, عقیل یوسف زئی صاحب کی لائن مل گئی. عقیل یوسف زئی صاحب, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. یہ بتائیے, میرا سوال یہ تھا کہ ایک ایسے وقت میں طالبان نے اس مطالبے کا اپنا اعادہ کیا ہے, اس کو احیا کیا ہے کہ جی ان کی جو شرائط ہیں وہ پوری کی جائیں, جبکہ مذاکرات کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں, تو کیا یہ خطے میں ایک نئی انسیکیورٹی پیدا کرنے کا سبب بنے گا؟
بالکل سبب بنے گا. اور ابھی افغان حکومت کی جانب سے جو ایک ان کا امن کونسل ہے, ان کے ترجمان کی خبر دیا گئی ہے جنہوں نے دیسی شرائط کو کسی نہ کسی حد تک مسترد کر دیا ہے, مگر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ طالبان اس سے پہلے بھی اس قسم کی شرائط پیش کرتے رہے ہیں, مگر انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا ہے کہ طالبان اگر مذاکرات پر کی میز پر آ جائے, بیٹھ جائے, تو اس کے بعد جو نکات ہے یا جو شرائط ہے یا جو مطالبات ہیں ان پر غور کیا جائے گا. جب تک یہ صورتحال جو بنی ہے کچھ عرصہ سے افغانستان کے اندر, پاکستان کے اندر مختلف ممالک کا جو ایک رول سامنے آیا ہے مذاکراتی عمل کو کامیاب بنانے کے لیے یا اس کے آغاز کے لیے, تو میرے خیال میں کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, مگر ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی جو شدت ہے یا ایک میکینزم جو بنتی دکھائی دے رہی ہے پاکستان, چین, امریکہ اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان, تو میرے خیال میں موجودہ حالات میں کافی مشکل ہے کہ مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو. البتہ اگر ایک طرف حکومتوں پر پریشر بڑا ہے ہم لوگ کی صورت میں, تو دوسری طرف چین اور بعض اور ممالک کی کوشش ہے کہ اس جنگ کی لپیٹنے کے لیے کوششیں کی جائے سفارتی سطح پر, تو بیک وقت جنگ بھی جاری ہے اور مذاکرات کی کوششیں بھی ایک مختلف فیز میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہیں.
اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو آپ اگر دیکھیں تو آپ کو طالبان کی صفوں میں بہت زیادہ ڈویژن نظر آئے گا, مختلف گروپس بن گئے ہیں, مختلف گروپ میں بڑھ گئے ہیں, تو کیا کوئی افغان طالبان کی مرکزی حیثیت اب رہ گئی ہے؟
میں تو ان تفسیروں کے ساتھ یا اطلاعات کے ساتھ متفق نہیں ہوں کہ افغان طالبان میں کوئی گروپ بندی ہے بڑی.
جی,
افغان طالبان میں کوئی بڑی گروپ بندی نہیں ہے, عمومی طور جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ان کا اپنا ایک ہولڈ بھی ہے, ان کی اپنی ایک شورا بھی ہے, تمام فیصلے اس شورا کی فیصلوں کی روشنی میں کیے جاتے ہیں اور جتنے بھی اقدامات ہم دیکھتے آئے ہیں.
جی,
تو میرے خیال میں افغان طالبان اب بھی پوری قوت کے ساتھ افغانستان کے اندر بھی موجود ہے اور ان کو ایک انٹرنیشنل جو ایک گلوبل ایجنڈا ہے جہاد کا, ان لوگوں کی کسی نہ کسی حد تک بلواسطہ یا بلاواسطہ ایک حمایت بھی جاری ہے, مگر سب سے بڑی بات جاری تھا یہی ہے کہ جو افغان حکومت کی کارکردگی سامنے آتی رہی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر داعش کا ظہور ہوا افغانستان کے اندر, داعش اور طالبان کے درمیان ایک میش ہے, ظاہر ہے کہ اسے افغان حکومت نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, مگر اس کے نتیجے میں داعش کو ایک اسٹیج مل گئی. ابھی کچھ منٹ پہلے یہ خبر بھی گردش کرتی رہی ہے کہ نگرہار میں ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں مولا منی عبد اللہ کو بھی مارا گیا ہے, اگر تصدیق نہیں ہو رہی ہے مگر ایک خبر گردش کر رہی ہے,
خلیج ٹائمز نے خبر دی ہے, خلیج ٹائمز نے خبر دی ہے. جی
جی, بس اور بس اور افغان ذرائع کی جانب سے بھی اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں.
جی,
تو صورتحال کافی پیچیدہ ہے. البتہ یہ ہے کہ افغان طالبان میں کچھ لوگ یا کچھ حلقے یا کچھ کمانڈر ایسے ضرور ہے جن کا خیال ہے کہ افغان طالبان کے لیے 90s کی طرح افغانستان پر غور قائم رکھنا وہ ممکن نہیں ہے اور ان کو ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا چاہیے. البتہ کچھ اشارے اس طرح بھی ملتے آئے ہیں چند دن پہلے کہ افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, اور چند ایسی خبریں بھی ہے کہ ایپیک ٹو پالیسی کے تحت امریکن بھی افغان طالبان کے چند کمانڈروں کے ساتھ, اعلی سطحی کمانڈروں کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو بیک وقت 3-4 چینلز پر کام ہو رہا ہے. البتہ یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں پاکستان کا ریسپانس کیا ہے, پاکستان کی پالیسی میرے خیال میں کافی کلیئر ہو گئی ہے, اور پاکستان نے اپنے طرف جو ہے نا افغان حکومت کے حوالے بھی کر دیے ہیں, اور کافی کوآرڈینیشن کا ایک کوئی سلسلہ بھی چل نکلا ہے, اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی حملے بڑھ گئے ہیں, پاکستان کی ایمبیسیز پر یا کونسلیٹ پر افغانستان کے اندر حملے بھی ہو رہے ہیں. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان پاکستان ایک مذاکرات عمل کے لیے جو پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پاکستان کو دور رکھا جائے. تو کافی پیچیدگی ہے, مگر ساتھ ساتھ میں مختلف ٹریس کے ذریعے مذاکرات کے عمل کے لیے کوشش بھی جاری ہے.
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے رانا افضل صاحب نے, جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی ہیں اور پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے کہ جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے طالبان کے ساتھ تو مذاکرات کروانے کی افغان حکومت کی, ان کوششوں کو طالبان کی ان پیشگی شرائط کے مطالبے سے کتنا نقصان پہنچے گا؟ اور دوسرے یہ کہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ابھی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو صدر اوباما نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں کے خلاف زیادہ مؤثر کارروائی کر رہا ہے اور کرنی چاہیے اور کر سکتا ہے. تاہم انہوں نے جو پاکستان کا ریزولو ہے دہشت گردی کے خلاف, وہ پشاور کے اسکول پر حملے کے بعد اس کو سراہا بھی. آپ کیا کہیں گے, پاکستان کس طرح ریئیکٹ کرے گا اس پر؟
بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, میں جب پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں تو وہ ایک انڈینز جو ہیں وہ ایک ایسا تاثر کریٹ کرتے ہیں جیسے پاکستان میں مزید کارروائی کی گنجائش ہے, اور یہ تاثر ہے بھی, پاکستان میں بھی ہے, اور خاص طور پہ پٹھان کوٹ کے بعد جو ریئیکشن پاکستان گورنمنٹ کا تھا وہ نا ڈینائل کا نہیں تھا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ہمیں ایک لیڈ دی ہے اور اس لیڈ پہ ہم کام کریں گے. پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں بالکل اس کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے, اور ہم نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم نے دہشت گرد سارے ختم کر دیے ہیں اور ہم ہماری یہ جنگ جاری ہے. تو اس تناظر میں جب ہندوستان اور کی بیچ کے اوپر ابھی ایک فائنل ریزلٹ نہیں آیا تو یہ تاثر ضرور پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی گنجائش ہے کہ ابھی ہم اور زیادہ کام کریں, اور ہم خود بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی تناظر میں دیکھا جائے اوباما صاحب کا بیان تو وہ کوئی بہت عجیب یا کوئی بہت ڈکٹیشن دینے والا بیان نہیں ہے. ایسے حالات ہیں کہ پاکستان نارتھ وزیرستان میں بھی کر رہا ہے اور پھر پنجاب میں بھی شروع ہوا, پکڑ دکڑ بھی ہوئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور کوشش کرنی ہوگی.
اچھا صاحبان, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں جو اپنے کمنٹس دینا چاہتے ہیں یا آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ذوالفقار رند بلوچ صاحب ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے. جی جناب بلوچ صاحب.
السلام علیکم جعفری صاحب.
وعلیکم السلام.
پہلے نمبر پہ ہم شکر گزار ہیں بھائی صاحب امریکہ کے راؤنڈ ٹیبل کرتے ہیں, اچھے اچھے موضوعات پہ بات چیت ہوتی ہے
جی.
اور میرا تمام اینکر جو مہمان صاحبان بیٹھے ہیں ان کو آداب اسلام
جی.
اور میرا سوال یہ ہے ان حضرات سے کہ افغانستان اور پاکستان کے مذاکرات جو پہلے فیل ہو چکے ہیں, یہ کسی حتمی نتائج پہ پہنچیں گے اس دفعہ؟
جواب دیں گے رانا افضل صاحب.
امید آنا چاہیے اور ہمیں ڈائلاگ کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. بالکل ہماری کوشش ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو اور افغانستان کے اندر جمہوریت قائم ہو, اور وہ جو وہاں طالبان ہیں اور ان کی جو جمہوری حکومت ہے ان کے درمیان میں ورکنگ ریلیشن پیدا ہو, اس طرح سے افغانستان کے اوپر افغان حکومت کی رت مکمل ہو تاکہ وہ اپنی ساری سرزمین کی ذمہ داری اٹھا سکیں. آج جب پاکستان پہ حملے افغانستان سے ہوتے ہیں تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ افغان حکومت کا بہت سارے علاقوں کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. تو یہ معاملات ہیں جو لیکن ہم ڈائلاگ جاری رکھتے ہیں تاکہ اللہ کرے کہ یہاں پہ افغانستان کے اندر حالات بہتر ہو جائیں.
اچھا, ہمارے ایک اور کالر ہیں مرید خان صاحب میاں والی سے. جی مرید خان صاحب فرمائیے.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام. جی جی
جناب جی، پاکستان تو پہلے کشمیر کے مسئلے پر پھنسا ہوا تھا، ابھی امریکہ نے ہمیں ادھر پھنسا دیا ہے افغانستان کے ساتھ، روس کے ساتھ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی دنیا میں ایسا ملک ہے کہ جس کے 80,000 آدمی بغیر پاسپورٹ کے آئیں اور جائیں اور بارڈر کراس کریں؟ یہ بارڈر پہ دیوار یا ادھر باڑ کیوں نہیں لگاتے جناب؟ اس لیے ان کا ویزا سسٹم ہونا چاہیے. یہ افغانیوں کو بھائی برائے مہربانی، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو واپس جانا چاہیے اپنے ملک میں جناب.
کیوں عقیل یوسفزئی صاحب، آپ جواب دیں گے اس کا کچھ؟ عقیل یوسفزئی
جی، یہ عام تاثر ہے پاکستان کے اندر
جی
کہ یہ جو بارڈر مینجمنٹ کا ایشو ہے، اس کو ریاستی سطح پر بھی آپ کو پتا ہے کہ بار بار اٹھایا جاتا رہا ہے، اور ایک کوشش کی گئی ہے کہ گزشتہ 4-5 سالوں کے دوران کے اس سرحد کو مضبوط بنایا جائے، مگر اس کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی ریاستوں اور حکومتوں کے درمیان ایک کوآرڈینیشن ہو. بدقسمتی سے ایسی ہی بعض عناصر جو کمبیٹنٹس ہیں یا چند اور پراسیوار میں شامل لوگ ہیں، ان کی کوششوں سے بار بار یہ دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی آ جاتی ہے. مگر ایک بات ہے کہ پہلے کے مقابلے میں پاکستان اور افغانستان کا سرحد کافی سیکیور بھی ہے، اور یہاں پر پہلے لوگ بغیر ویزے کے آ جایا کرتے تھے، مگر اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 سال سے ویزے کا ٹرینڈ چل نکلا ہے. ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے چند 2 دن پہلے ایک بیان بھی دیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو آمد و رفت ہے اس کو ویزے کے ذریعے ممکن بنایا جائے. البتہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ 2600 کلومیٹر طویل اور بہت پیچیدہ سرحد ہے، تو میرے خیال میں اس سرحد کو سیکیور بنانے کے لیے ابھی کافی ٹائم درکار ہوگا. البتہ بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے دونوں جانبوں کے جو حکام ہیں یا جو متعلقہ محکمے ہیں، وہ گزشتہ 5-6 مہینوں سے اس کام میں لگے ہوئے، بلکہ 1 سال سے، اور کافی پیش رفت ہم نے دیکھی ہے کہ اس سلسلے میں ہو رہی ہے.
ڈاکٹر سرفراز خان، یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ کا جو موضوع ہے وہ تو ایریا اسٹڈی ہے، لیکن جو بات کہی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں، یہ بات کہی ہے، کیا بارڈر کو مزید سیکیور کرنا ممکن ہے، اور کیا ویزا کا سسٹم الاؤ کر کے ریجنل کے لیے جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں ان میں کمی کی جا سکتی ہے؟
جو بارڈر پر جو حرکت ہوتی ہے دونوں اطراف سے، یعنی پاکستان سے افغانستان جانے والوں یا افغانستان سے پاکستان آنے والوں، اس میں ایک اندازے کے مطابق 60,000 سے 80,000 کے قریب لوگ آتے جاتے ہیں روزانہ، صرف ترخم کے بارڈر سے، اور پھر جو چمن کے بارڈر کے پاس دیکھے تو رفلی اتنی ہی تعداد وہاں سے بھی ہوگی. اور یہ تو بہت جو ہے معلوم قسم کے اور بڑے قانونی طور پر جو آ جا رہے ہیں ان کے مول راستوں کے بارے میں، اس سے کوئی جو اندازہ ہے جو راستے جس سے لوگوں کی آمد و رفت ممکن ہے اور جاری رہتی ہے، وہ 100 کے قریب ایسے راستے ہیں. اور کیا دونوں حکومتیں وہاں پر اپنی پوسٹ بنانا اور ویزے کا انتظام بنانے کے لیے تیار ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کر سکتی ہیں. پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر ادھر بارڈر کے دونوں اطراف پر ہیں، اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 2 گھر رکھتے ہیں، ایک گھر پاکستان میں اور ایک گھر افغانستان میں. بہت سارے لوگوں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. تو اگر اس حوالے سے بات ہو رہی ہے تو شاید قریب جو وقت ہے اس میں یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا، سال 2-3-4 میں. لیکن یہ کہ وہ لوگ جو دہشت گردی کے لیے یا تخریب کاری کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، اس کے لیے ایک انٹیلیجنس بیس مشترکہ آپریشن کر کے اگر یہ لوگ مینج کرنا چاہتے ہیں دونوں حکومتیں، دونوں ریاستیں، تو اس کے لیے کافی سارا کام ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے دونوں کی جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے اور جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کے درمیان اگر تعاون بڑھ جاتا ہے، تو اس قسم کے واقعات میں بہت ہی بڑے پیمانے پر کمی لانا شاید ممکن ہوگا.
اچھا منظر جی فرمائیے.
اور جو کیونکہ جو اس کی یہ صرف لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک بڑے پیمانے پر تجارت بھی ہو رہی ہے.
جی.
بے پناہ سامان پاکستان سے افغانستان جاتا ہے اور افغانستان سے پاکستان آتا ہے. کوئی $5 بلین کی معلوم تجارت ہے جو ہو رہی ہے. ایک اندازہ ہے کہ اس سے شاید زیادہ تجارت جو فارمل نہیں ہے وہ ہوتی ہے. تو اگر ان کو روکا جائے گا بارڈر مینجمنٹ کے نام پر, تو میں نہیں سمجھتا کہ دونوں اطراف پر جو بارڈر کے پاس رہنے والے ہیں, پاکستان کی طرف بھی قبائل اور افغانستان کی طرف بھی قبائل, جن کی روزگار کا کوئی بہت زیادہ دوسرا طریقہ نہیں ہے سوائے چھوٹی موٹی کاشتکاری کے, یا وہ جو ہے یہ جو تجارت ہو رہی ہے سرکاری یا غیر سرکاری, فارمل یا انفارمل سطح پر, اس سے ان کی روٹی روزی کے مسائل چلتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا اس حرکت کو بڑے پیمانے پر اشیاء یا لوگوں کی ترسیل کو روکا جا سکتا ہے, یا ایون مجھ سے ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں شاید کہوں گا کہ روکنا چاہیے بھی نہیں ہے.
اچھا.
اور میں بھی جو 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 کروں گا ریکمینڈ وہ یہی ہے کہ دونوں ممالک مل کر, ان کے ادارے مل کر ان لوگوں کو اور اس طرح کی مال کو حرکت سے روکنے کی کوشش کرے جو تخریب کاری میں استعمال ہوتا ہے, یا چاہے وہ افراد ہو چاہے وہ بارود ہو چاہے وہ دوسری چیز, ان کو روکنے کی کوشش کرے, اور اس میں وہ خاطر خواہ نہیں بلکہ بڑی کامیابی بھی حاصل کر سکیں گے.
اچھا مندر قریشی صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے افغانستان میں, ایک طرف تو طالبان نے پیش کی شرائط لگا دی ہیں جس کے بعد اب بظاہر امن کے مذاکرات فوری طور پر ہونا ممکن نظر نہیں آتے, دوسری جانب داعش جو ہے وہ وہاں قوت پکڑ رہی ہے, اور غالباً اسی صورتحال کی جانب اوباما صاحب کا بھی اشارہ تھا جو انہوں نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو اپنے انٹرویو میں دیا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جو سیکیورٹی کے لیے تھریٹس ہیں وہاں پر, وہ داعش کی وجہ سے بڑھے ہیں یا طالبان کے مذاکرات کی میز پر نہ آنے کی وجہ سے؟ میں یہ سوال اس کا جواب آپ سے لوں گا, لیکن پہلے میں ایک اسٹیشن آئی ڈی لینا چاہتا ہوں, اسٹیشن آئی ڈی کے بعد پھر میں آپ سے اس سوال کا جواب لوں گا.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی منظر قریشی صاحب,
جی اگر ہم دیکھتے ہیں جو سچویشن افغانستان کے اندر اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے, پاکستان جب انسیکیور فیل کرتا ہے تو پاکستان کو انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے افغانستان میں, کیونکہ افغانستان کے اندر میں آپ کو دو چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز دیتا ہوں کہ سرٹن انگلش رائٹنگ جو نیوز پیپر, انہوں نے ایک دو آرٹیکل صرف لکھے تھے افغانستان میں کابل میں, جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کنٹینیوس جو ہم لوگ ریلنٹلیسلی پاکستان کو اٹیک کرتے ہیں افغانستان سے انٹلیکچوئل لیول پہ بھی ہے جس طرح, تو یہ ریزن ہمیں یہ ختم کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن ڈیولپ ہو سکیں. اس کی پاداش میں جو ان کے ایڈیٹر تھے وہ آج فار ایگزامپل اس نیوز پیپر کے جو لیڈنگ نیوز پیپر تھا کابل کا, وہ آج کل پولیٹیکل اسائلم میں جرمنی میں بیٹھے ہیں. اس طرح کی اگر جب پالیسیز انٹرنلی چل رہی ہوتی ہیں تو دیٹ مینس گورنمنٹ جو ہے وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو ہاربر کر رہی ہے انسائڈ افغانستان. جب ایسا سچویشن چلتی رہے گی تو پاکستان جو ہے وہ انسیکیور فیل کرتا رہے گا, تو پاکستان کی کو جو اپنی سیکیورٹی دیکھنی پڑتی ہے اس کے لیے پاکستان کو ان طاقتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے جو کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے حقوق کا خیال رکھ سکیں یا ایٹ لیسٹ پاکستان کو تھریٹن نہ کریں. تو سب سے پہلے جو اگر چیز اگر دونوں ملکوں کے درمیان میں تعلقات اچھے کرنے کے لیے ہوگی اور سیکیورٹی کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ یہ جو ایک سینٹیمنٹ ہے جو کہ پاکستان بننے کے شروع سے ہی چلا آ رہا ہے کہ پاکستان کا جو ایک سرٹن پورشن ہے وہ کلیم رکھتا ہے افغانستان اس کے اوپر, اور ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ باچا خان یونیورسٹی کے اندر حملہ ہوا, اس کے بعد جو وہاں سے جو ٹیلی فون آیا وہ ڈائریکٹلی اے این پی کی لیڈرشپ کو ٹیلی فون ضرور کیا گیا لیکن چیف منسٹر کو اور باقی جگہ پر ٹیلی فون نہیں آیا افغان گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ ایک سینٹیمنٹ جو ہے یہ کافی ایک سگنل دیتے ہیں جس سے کہ پاکستان جو ہے مزید انسیکیور فیل کرتا ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر پاکستان کے لیے زیادہ میرے خیال میں آپشنز نہیں رہ جاتے سوائے اس کے کہ جو بھی سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرے اور ڈیفینڈ کرے. اب اس سینیریو کے اندر جب پاکستان کے اندر کافی دیر سے تو یہ ایکٹیویٹی چل رہی تھی, تخریبی کاروائیاں چل رہی تھیں جو کہ افغانستان سے سبھی کو معلوم تھا کہ افغانستان سے آ رہی ہیں, اور کافی حد تک پاکستان نے اس کے اوپر اپنی کمنٹ بھی کیے اور سافٹلی ان کو منع بھی کرتے رہے لیکن نہ ہو سکا. لیکن اب یہ ایک کنسنسس ہے ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے کہ اب مزید سپوز کریں کہ یہ باچا خان یونیورسٹی کے بعد کوئی اور واقعہ ہوتا ہے تو کافی مشکل ہو سکتی ہے افغانستان کے لیے بھی اور پاکستانی گورنمنٹ اور ملٹری کے لیے بھی, کہ ان کو پھر کوئی ہارڈ سٹانس لینا ہی پڑے گا اب اس حد تک تو بات پہنچ گئی ہے کہ پاکستان نے کافی ہارڈ ورڈز کے اندر ان کو کہا ہے, اور سرٹن یہ جو کنڈیشن دی ہیں پاکستان نے ان کو ریئیکشن کی وہ کافی مشکل ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری سچویشن جب ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس تناظر میں جب دیکھتے ہیں ان کا بیان اوباما کا, اس میں جنہوں نے کریٹیسائز کیا وہ پٹھان کوٹ کو تو کیا, لیکن جو باچا خان یونیورسٹی میں واقعہ ہوا تو اس کے بارے میں وہ خاموش رہے, زیادہ نہیں بولا انہوں نے. تو یہ بھی ایک سگنل عجیب سا دیتا ہے.
نہیں انہوں نے اس کو مینشن تو کیا ہے, جی مینشن کیا ہے انہوں نے اس کو, جی اس انٹرویو میں, جی ہاں.
تو وہ پورے سینریو کے اندر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایک جس طرح آئسولیٹڈ ہو گیا تو انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیتا ہے ایز اے ملک, اور اس صورت کے اندر ان کے پاس کچھ نہیں اور رہ جاتا کہ سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر لیول کے اوپر جو ڈیفینڈ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ ایک جو آپس میں مس ٹرسٹ ہے افغانستان اور پاکستان کا, جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو تبھی آگے بات چل سکے گی. اور پھر یہ بھی ایک آپس میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں بائی لیٹرل یہ ہونا چاہیے ایگریمنٹ کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو ہے وہ افغانستان میں کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہی پڑے گا, ادروائز افغانستان کے اندر بھی کافی زیادہ کرنٹس ہیں جو کہ ایک دوسرے کے مخالف لگے ہوئے ہیں اور لڑائی جاری ہی رہے گی ایسی.
اچھا قبل اس کے کہ میں اگلا سوال کروں اپنے پارٹیسپینٹس ساتھ, تو ہمارے ساتھ دو کالرس ہیں, اسلم خان نیازی صاحب ہیں ایڈوکیٹ میاں والی سے. جی اسلم صاحب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ راؤنڈ ٹیبل میں آپ کا کالر کو شامل کرنا, اس کے لیے میں آپ کو آپ کی اس کے کاوش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دراصل آپ کے پروگراموں کی آپ بہترین پروگرام کرتے ہیں اور آپ کے جو پینلسٹ بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں وہ بھی کمال کے ہیں,
ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں. جی
جی جی آپ کی جو پروگراموں کی انفرادیت ہے یا ان کی جو ہر دل ریزی ہے وہ ہم کالروں کی دم خم سے ہے. تو میں رانا عبد الخان صاحب سے ایک گزارش کروں گا کہ جو چاہے طالبان ہوں, افغان طالبان ہوں, چاہے داعش ہو, چاہے ایس ایس ہو, اور چاہے اے پی 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 ہو, طالبان پاکستان ہو, انہوں نے تو اسلام کا نام لیتے ہیں اور جہاد کا فلسفہ بیان کرتے ہیں, لیکن انہوں نے جتنا نقصان اسلام کو دیا ہے کسی نے کسی اور نے نہیں دیا. اور پاکستان میں جو پہلے نظام مصطفیٰ کی بات ہوتی تھی ابھی کوئی بات میں نہیں کرنا چاہتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ اگر یہ بتا دیں اپنا فرما دیں کہ پی 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 یہ جو تاریخ طالبان پاکستان ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں بطور وکیل کہ جو ہے نا یہ آرگومنٹ اور ٹیبل ٹاک جو ہے نا بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن اگر ان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو اے پی ایس کے شہدا کے جو رشتے دار ہیں اور جو باچا خان یونیورسٹی کے رشتے دار ہیں تو پھر ان کے جذبات کیا ہوں گے. رانا افضل صاحب سے میری
رانا افضل صاحب سوال آپ سے, بتائیے حکومت کی کیا پالیسی ہے, کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ ہی مذاکرات کیے جائیں گے؟
ٹی ٹی پی کے جو ممبران پاکستانی شہری ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی گنجائش ہے. وہ اپنے ہتھیار ڈالیں, معافی مانگیں اور میدان میں آئیں اور قانون میں ان کے لیے اس صورت میں کوئی نہ کوئی نرمی کا اندیا نکالا جا سکتا ہے, لیکن وہ ایک ایسی کوئی فورس نہیں ہے جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوئی نیگوشیشنز کریں گے یا کوئی ایسی بات کریں گے. اگر ان کی کوئی خاص مطالبات, پاکستان ایک جمہوریت ہے, وہاں ہر کسی کو آزادی رائے کا اختیار ہے. اگر ان کی کوئی رائے ایسی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے کو سپریس کیا جا رہا ہے تو وہ اپنا آزادی رائے سے اس کا اپنا تشریح بات چیت کریں, اور اگر وہ رائے اتنی معروف ہو جاتی ہے تو وہ پولیٹیکلی پاکستان کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کسی فورس کے ساتھ پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن جب وہ ہتھیار ڈالیں گے اور وہ اپنی معذرت کریں گے تو پھر پاکستان ان کے لیے تو بہتری کا راستہ نکالے گا.
اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ متین سلیمانی صاحب ڈنڈی کوتل سے. جی متین سلیمانی صاحب.
السلام علیکم محترم بھائیوں کو, مہمان حضرات کو.
وعلیکم السلام. جی
سر ہماری سیاست ہے نا یہ بہت, اس میں بہت بڑی خامی ہے. افغانستان کا بچہ بچہ نہیں ہے, وہ پاکستان کو نہیں مانتا ہے اٹک ظلم تک وہ دعویٰ کر کے ہے. اور ہم نے 1978 سے ان افغانوں کو یہاں نہیں رکھا ہے اور ہماری بچے آئی روز مر رہی ہے, اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟
جی
آج ہی سے نیا پاکستانی میں حکام سے نیا ان حکام سے جو ان کے قبضے میں ہے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو نہیں ایک صورت نہیں ہے, ایک مشت ان کو نہیں اپنے بارڈر کراس کر کے, کیونکہ وہ تو ہم تک ایک گیٹ کو نہیں بنانے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے اب گلم تک ہمارا دعویٰ ہے. آج وہ کمزور حالت میں ہے, جب وہ ان میں طاقت آ جائے تو اس نے کشمیر تک دعویٰ کریں گے.
جی متی صاحب بہت شکریہ آپ کا. اچھا عقیل یوسف زئی صاحب آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو اب 2016 میں جو اس کے آغاز سے جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے کہ پاکستان میں ایک جانب تو ضربے اب عزم بڑی شدت سے جاری ہے اور یہ بات بہت سامنے نظر آ رہی تھی اب سے پہلے کہ طالبان کی کمر واقعی توڑ دی گئی, لیکن 2016 کے آغاز سے جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں شدت آئی ان حملوں میں, کیا اس میں داعش کا جو فیکٹر ہے اس کی بھی کوئی حیثیت ہے یا یہ کہ ہم پھر فردر انسیکیورٹی کی طرف جا رہے ہیں ایک مرتبہ سیکیور کرنے کے بعد صورتحال کو؟
جابر صاحب 2013 اور 2014 کے مقابلے میں جو فگر ہمارے پاس آ رہے ہیں 2015 کے
جی
اس کے مطابق 28 بڑے حملے کرائے گئے ہیں آپریشن زرگاز کے آغاز کے بعد یا نیشنل الیکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے بعد. 28 حملے یہ اشارہ دیتے ہیں. ابھی دو دن پہلے بھی آپ تین دن پہلے بھی آپ نے جاسدہ کا ایک واقعہ دیکھا کہ ریپیٹیشن کا اے پی ایس کے حملے کے بعد بہت خوف و حراس ہے, بہت خطرناک قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے.
جی
تو 28 تو حملوں کا جب ہم تجزیہ لیتے ہیں اس سے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر سے بوجود منظم ہو رہے ہیں. ان لوگوں کی قوت میں شاید اس لیول کی کمی نہیں آئی جس کی توقع کی جا رہی تھی, اور شاید کہ پہلے یہ لوگ آٹا تک محدود تھے یا خیبر پختونخوا تک محدود تھے, اب لگ یہ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں پھیل گئے ہیں. بدقسمتی سے نیشنل الیکشن پلان کے جو 20 نکات تھے ان میں پہلی بات یہ ہے کہ 2 یا 3 یا 4 نکات پر عمل ہوا ہے. یہ وہ نکات ہے جو کہ آرمی ایکشن سے ریلیٹڈ ہے, مگر جو حکومت کے کرنے کے کام پہ اس پر توجہ نہیں دی گئی, جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حملوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہوا ہے اور وہ نتائج ہم حاصل نہیں کر سکے جس کی توقع کی جا رہی تھی یا جس کی ضرورت تھی. اب جو نئی صورتحال بنی ہے افغانستان میں بھی, یہاں پر پاکستان کے اندر بھی, اور یہ جو ہم حملوں کی شدت دیکھتے ہیں یا حملوں کی تعداد دیکھتے ہیں اکراس کے بارڈر, تو اس نے بہت سے خدشات کو بھی جنم دیا ہے, بہت سے سوالات بھی پیدا ہو گئے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ آیا داعش کی شکل میں ایک نیا خون ان ملٹنٹس کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا وہ کوشش کامیاب ہو گئی ہے. تو بدقسمتی سے جو میرا تجزیہ ہے, جو ہماری اطلاعات ہے یا جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے, وہ اس کا جواب تو ہاں میں دیتے ہیں. بہت پیچیدہ صورتحال بنی ہوئی ہے دونوں ممالک کے اندر, اور شاید اسی صورتحال کی جانب اوباما صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے. اوباما صاحب نے خود کہا بھی ہے کہ کئی دہائیوں تک یا کئی سالوں تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ داعش افغانستان اور پاکستان کے لیے خطرہ بھی ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر امریکہ پریزیڈنٹ یہ اشارے دے رہا ہے تو میرے خیال میں صرف اپیل کی طرح یا کسی اور کی طرح بات نہیں کر رہا ہوگا, اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے جب صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9/11 کے بعد افغانستان پر حملہ کیا گیا نیٹو فورسز نے, تو اس کے بعد طالبان غائب ہو گئے تھے اور پوری دنیا میں یہ ایک شور مچا تھا کہ طالبان ختم ہو گئے ہیں, مگر ہم نے دیکھا کہ 2003 اور 2004 کے درمیان وہ پھر سامنے آ گئے. تو مجھے بھی یہ لگ رہا ہے, شاید کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, مگر جو ہم اس بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آپریشن زرگاز اور نیشنل الیکشن پلان کے بعد جو پاکستانی طالبان تھے یا ان کے جو اتحادی تھے, انہوں نے ایک اسٹریٹجک وڈرال کی تھی, اور شاید کہ اس وڈرال کی مدت اب ختم ہو گئی ہے اور اب یہ لوگ دوبارہ سے سرزمین عمل ہو گئے ہیں. جو ہمارے پاس اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار داعش نے افغانستان اور پاکستان کے لیے جو داعش کا مرکزی انفراسٹرکچر ہے یا جو قیادت ہے, انہوں نے ایک باقاعدہ بہت بڑی ایک ہیوج اماؤنٹ دی رکھی ہے. تو میرے خیال میں خطرات بھی بڑھ گئے ہیں اس کے بعد, اور پاکستان اور افغانستان کی سرزمین ویسی بھی اس قسم کے لوگوں کے لیے یا گروپوں کے لیے بہت ثابت ہوئی ہے.
اچھا رانا افضل صاحب, میں آپ کی طرف ابھی آتا ہوں نیشنل ریشنل پلان کے حوالے سے. پہلے میں ذرا یہ سوال کروں گا عبدالحی ورشن صاحب سے کہ افغانستان میں اس وقت جو داعش کی صورتحال ہے وہ کتنی تشویشناک ہے وہاں کی حکومت کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ داعش نیا فنانا ہے, وہ افغانستان کے لیے بھی خطرہ ہے, پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے. یہ تو ساری دنیا نے ریکگنائز کیا ہے کہ داعش ہے, ایک واقعیت ہے، ایک حقیقت ہے، افغان ان کے ساتھ لڑ رہی ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، دور آج نہیں ہے کہ اب یہ نیا فینومینا ہے، وہ یہ سیکورٹی کا خطرہ لاحق دونوں ملکوں کے لیے.
اچھا رانا افضل صاحب، یہ فرمائیے، ابھی تذکرہ ہو رہا تھا اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنے بیان میں کہا تھا اس حوالے سے کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا پاکستان کا، اس کو ایک کو سیکیورٹی کا کے طور پر پاکستان اور اس ریجن میں تسلیم کیا گیا تھا اور لیا گیا تھا، لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اس پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، یا ہو رہا ہے تو اب اس کے نتائج جو ہیں وہ برآمد نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے تھے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیں، اس کے نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں بہت سے تبصرے کیے جا رہے ہیں، نیگیٹو تبصرے کیے جا رہے ہیں. ایک پالیسی، ایک پلان ہے، ایک، اور وہ تمام صوبوں میں ایپیکس کمیٹیز بن گئی ہیں، ان کے حوالے وہ کر دیا گیا کہ یہ آپ کی پالیسی گائیڈ لائن ہے، اس کے اندر آپ کام کریں. ہر صوبے کے حالات مختلف ہیں. اب اگر آج سندھ کے حالات دیکھیں تو وہاں پہ جو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے وہ شاید پنجاب میں نہیں ہو رہا. وہاں کی جو ایپیکس کمیٹی ہے وہ چوز کرتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس چیز پہ کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. کچھ اس میں اہداف ہیں جو مرکزی حکومت کے ہیں، جو فارن پیسہ جو آتا ہے بیرون ملک اسٹیٹ بینک کے ذریعے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، نادرا کے معاملات ہیں، مدارس جو ہیں وہ صوبوں میں ہیں اور صوبے کی ایپیکس کمیٹی فیصلہ کرتی ہیں کہ ان کو کیسے کرنا ہے. تو ہر جگہ ایک مختلف لیول آف امپلیمنٹیشن ہے جو کہ سب جگہ برابر نہیں ہو سکتا. اور یہ خاص طور ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں کہتے ہیں کہ وہاں یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، وہاں کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تمام چیزوں پہ عمل نہیں ہو رہا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر شکایت ہوگی تو ایپیکس کمیٹیز کو ہونی چاہیے، نہ کہ عام لوگ یہ کہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ بہترین کام ہو رہا ہے. یہاں تک میں یہ کہنا چاہوں گا بارڈر کے بارے میں جو بات پہلے ہو رہی
تھی، پلیز،
یہ بہت ضروری ہے کہ بارڈر کا ہم کوئی بندوبست کریں، کیونکہ جو بھی مجرم ہے وہ پاکستانی طالبان ہے یا کوئی اور ہے یا پاکستان میں آ رہے ہیں، وہ سب اسی بارڈر کی طرف بھاگتے ہیں اور یہاں سے ان کو سیف پیسج مل جاتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں ڈرگز اور اسمگلنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اویئرنیس، ہمارا خیبر پختونخوا کا صوبہ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے اور وہ اب محسوس کر رہا ہے کہ اس بارڈر کے اوپر ہمیں جو 50 یا جتنے بھی وہاں سے آنے کے راستے ہیں ان کو کم از کم لمیٹڈ سینکشن کر کے مشکل کر دیا جائے، تاکہ ڈائریکٹ ایک گیٹ سے آنے کی بجائے 5-10 کلومیٹر کا چکر لگانا پڑے، تو وہ ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا جائے اور مانیٹر کیا جائے. تو اتنا بارڈر کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ یہ بالکل کھلا رہے اور یہ آزاد ہو اور جو آئے جو مرضی جائے، یہ میں سمجھتا ہوں اب آج کے حالات میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی.
تو یہ بتائیے رانا صاحب کہ اس آمد و رفت کو مشکل بنانے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کوئی پلان ہے، کوئی ارادہ ہے، کوئی منصوبہ ہے؟
میں تو اس وقت تو آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک رائے بن کے جاری ہے کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورس بارڈر جو ہے یہ پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور افغانستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے، کیونکہ دونوں حکومتوں کو اپنی سرزمین پہ بہتر ریٹ قائم کرنی ہے.
اچھا ڈاکٹر سرفراز خان، یہ بتائیے کہ جس گروپ نے باچا خان یونیورسٹی پر حملہ کیا تھا، اس نے بعد میں یہ بھی اعلان کیا کہ اب ہم اسکولوں کے اوپر حملے کریں گے، اس لیے کہ یہ سیمینریز ہیں جو مطلب غلط باتیں بتاتی ہیں، مسلمانوں کو غلط راہ چلاتی ہیں اور اسلام ان کو ختم کرنے کے لیے کہتا ہے. تو کیا اب وہ پاکستان میں سارے ہی اسکول معرض خطر میں ہیں؟ جب اسکول معرض خطر میں ہے تو خطے کی سیکیورٹی کا کیا بنے گا پھر؟
دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ اس گروہ کی جو ہے اتنی زیادہ طاقت ہے کہ تمام اسکول، پاکستان میں لٹرلی ہزاروں اسکول ہیں اور ان تک ان کی رسائی اور اس حد تک کے جا کر یہ لوگوں کو وہاں پر مار ڈالے یا ان کی عمارتوں کو تباہ کر ڈالے سب کے سب کو، یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ بہت درست بات ہے کہ اب تک جو ہے تحریک طالبان پاکستان یا اس کے حامیوں نے سینکڑوں اسکول جو ہے وہ سوات، دیر، بنیر، یعنی کہ مالکنڈ ڈویژن میں اور اس کے ساتھ ساتھ قبائلی ایجنسیز میں تباہ کیے تھے، جن میں سے بہت سارے پاکستان کے لوگوں نے واپس بنا لیے ہیں. ان کے ان اقدامات کو کسی قسم کی پذیرائی پاکستان میں حاصل نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے. پاکستان میں جو اسکولوں کو تباہ کیا گیا یہ اس سے پہلے افغانستان میں تباہ کیا گیا تھا, اور یہ اس وقت شروع کیا گیا تھا جب سوویت یونین کی افواج افغانستان میں آئی تھی, تو یہ کمیونزم اور سرمایہ داری کی جنگ میں بدل گئی تھی, اور یہاں سے سی آئی اے نے جو ہے ایسی کتابیں جاری کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کیسے جو ہے افغان مجاہدین اسکولوں کو اور ہیلتھ سینٹر کو برباد کر سکتے ہیں اور گاڑیوں کو تباہ کر سکتے ہیں. یہ اس کے بعد یہ پاکستان میں یہ چیزیں آئی, ورنہ پاکستان میں اسکول کو تباہ کرنے کی روایت پہلے نہیں ہوا کرتی تھی, نہ ہی افغانستان میں. اب وہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس کو دوبارہ سے پاکستان میں اس لیول پر بڑھانا میں نہیں سمجھتا جب تک اس کے پیچھے ایک بڑے لیول کی پشت پناہ ہی موجود نہ ہو, جیسے کہ افغانستان کی جنگ جب لڑی گئی تھی امریکہ اور دوسرے لوگوں نے سوویت یونین کے خلاف, تو اس میں پاکستان کی پشت پناہ ان کو حاصل تھی. اسی طرح اگر افغان ریاست کی پشت پناہ حاصل ہو تب تو, یا انڈیا کی پشت پناہ حاصل ہو تب تو شاید ایسا کوئی چیز کرنے کے وہ قابل ہو بھی جائیں کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر اس قسم کی جنگ کو کوئی لڑ پائے, ورنہ یہ ممکن نہیں ہوگا. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسا ایمپٹی تھریٹ ہے جس کو جو ہے اگر پاکستان کی لوگ اور پاکستان کے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے وہ چیلنج کے طور پر لے, تو اس کو چند ماہ میں ہی اس طرح کے لوگوں کو ختم کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس کو عوامی سطح پر کسی قسم کی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی اس قسم کی چیزوں کو. کروڑوں گھر اور کنبے جو ہے اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور وہ بھیجنا چاہتے ہیں, ان کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے. اس لیے یہ گیگر بھٹکی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, اور نہ ہی اس قسم کے یہ جو گروہ اس کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ نام بدل بدل کے باتیں کرتے ہیں. تحریک طالبان پاکستان ہو یا افغان طالبان ہو, دونوں کو اس قسم کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں اس کے بعد بہت ہی زیادہ پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اکثر یہ سرکاری طور پر اس کی تردید کر دیتے ہیں اور کچھ ان نون قسم کے گروپ اس کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اور پھر ان میں بھی دھڑے بندیاں وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو جنگ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس میں اس قسم کے جو واقعات ہیں, جیسا کہ چار صداقی یونیورسٹی کا واقعہ یا اے پی ایس کے اسکول کا واقعہ, یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ایک افیکٹو لڑائی نہیں لڑ سکتے جو طالبان ہے افغانستان کے ہو یا پاکستان کے, بلکہ یہ کوئی علاقہ پورا ہو بھی نہیں کر سکتے. یہ واقعی دہشت گرد ہے اور یہ دہشت گردانہ جو کاروائیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی سینس لیس ہوتی ہیں عموماً, وہ لوگوں کو ڈراتی دھمکاتی ہیں اور وہ کسی بھی طرح جو ہے ایک کنسٹرکٹیو کام کو نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ ان کی یہ واقعات یہی بتاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے اور ان کو عوام کی پذیرائی بھی حاصل نہیں ہے. ان کو خود بھی اب یہ یقین نہیں رہا ہے کہ یہ پاکستان میں کوئی جس کا نام یہ لیتے ہیں جس قسم کی اسلام کی توجیہ کر کے جس طرح کی ریاست بنانے کی باتیں یہ کرتے ہیں, یہ شاید جان چکے ہیں کہ اس قسم کی ریاست کے لیے پاکستان کے عوام اور خصوصاً پختون عوام جو اس صوبے میں بستے ہیں وہ بالکل بھی تیار نہیں ہے
جی.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں پاکستان میں بھی, اور اگر ان کے پیچھے وہ عناصر جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے, جو ان کو ریاست کے اندر سے مدد فراہم کر رہے تھے یا ریاستی اداروں کے اندر ان کے جو ہمدرد تھے, اگر ان کی پرجز ہو جائے تو شاید ان کا پاکستان کے اندر مکمل خاتمہ کیا جا سکے گا.
اچھا قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں, میرے ساتھ دو کالرز اور ہیں, سوات سے خورشید صاحب ہیں. جی خورشید صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, فرمائیے.
جی یہ جو پہلے روس آیا تھا افغانستان میں
جی,
اس کے بعد طالبان آئے
جی,
یہ طالبان کیسے آئے اور کس نے جنم دیا ان کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مار رہے ہیں لوگ, یہ تو مسلمان نہیں ہو سکتے, کیونکہ مسلمان مسلمان کو نہیں, کافر کو بھی نہیں مار سکتے, کسی گناہ نہیں کیا ہو
صحیح
تو اس کو بھی نہیں مار سکتے.
اچھا ہمارے ساتھ دوسرے
مسلمان لگتے ہیں اور مسلمان کو مارتے ہیں, تو یہ کون سی مسلمان ہو گئی ہے, کون سی کون سا مسلمان ہے.
اچھا, ہمارے سے ایک اور کالر ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب فیصل آباد سے. جی جناب.
السلام علیکم جناب جعفری صاحب, بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ نے مجھے شام ہونے کا موقع دیا, اور آپ کا جو پہلا سب سے پہلا میری طرف سے سب کو سلام, جو سامعین ہیں حاضرین ناظرین سب کو سلام میرا. اور اس کے بعد میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے آپ کا سب سے پہلا جو زیر بحث پوائنٹ تھا وہ تھا ٹیررزم کس کو کہتے ہیں, واٹ از دا ڈیفینیشن آف ٹیررزم, کیونکہ کوئی بھی اس کی ڈیفینیشن صحیح بیان نہیں کر سکا. تو میرے نزدیک ٹیررزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیررزم وار اینڈ فائٹ بائی گن انٹریڈنل فائٹ, جو ٹریڈیشن کے مطابق ہوتی ہے
جی,
وہ دو فوجوں کے درمیان ہوتی ہے.
اچھا,
تو جو انٹریڈیشنل ہوتی ہے یہ ایک گوریلا وار ہوتی ہے.
جی جی,
اس کو ہم روایتی جنگ نہیں کہہ سکتے, یہ غیر روایتی جنگ ہے.
جی,
تو اس کے بعد قدمی جنگ ہے, گوریلا جنگ ہے.
جی,
اور اسرائیل فلسطین کی جنگ جو ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ گوریلا وار کو.
جی, اب آپ مجھے بتائیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جی, ذرا مختصر کیجیے.
میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں افغانستان ہمارا,
شارٹ کیجیے, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے.
عوام جو ہے نا,
جی
ہاں جی, میں ابھی جو 2000 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے.
جی,
تو ہم سربراہ صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم اس کو سیل کر دیں, اس کو بند کر دیں, ان کی آمد و رفت بند کر دیں, تو ہم تو اس قابل بھی رہ سکتے ہیں کہ ہم طالبان سے رابطہ قائم کر کے ہم ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لا سکیں. ہمارے پاس کون سا فارمولا ہوگا جب ہم ان کو مزید تنگی دیں گے, چونکہ 55 لاکھ افغان مہاجرین کو ہم نے ایڈجسٹ کیا رشیا اور افغان.
ڈاکٹر سرفراز صاحب, یہ سوال آپ سے, آپ کچھ اختصار کے ساتھ بتائیں گے بہت. ڈاکٹر سرفراز,
پاکستان افغانستان بارڈر پر 1,83,000 پاکستانی افواج جو ہے وہ اس وقت اس پر موجود ہے. یہ 2600 کلومیٹر سے زیادہ لمبا علاقہ ہے, اور یہ اتنا ریجڈ اور اتنی عجیب قسم کے پہاڑ اور اتنے طریقے سے ہے کہ اس کو اس طرح جس طرح کہ یہ واگا یا کس پہاڑ جگہ کو سمجھتے ہیں, اس طرح اس کو کنٹرول کرنا
ممکن نہیں ہے.
جتنے جی فوجی افغانستان میں لگا دیجیے, جتنے پاکستان میں لگے تب بھی ممکن نہیں ہوگا.
جی,
راستے بے پناہ ہے.
جی,
دوسرا, دونوں طرف ایک ہی زبان بولنے والے ایک ہی اکثر قبیلے کے لوگ دونوں طرف موجود ہیں, جن کے گھر ادھر یا ادھر دونوں طرف ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا طریقہ. ہاں, یہ درست ہے کہ تخریب کاروں پر نظر رکھنے کے لیے دونوں ممالک کے سیکورٹی فورسز جو ہے, بشمول ان کی ہوائی فورسز جو ہے, وہ نظر رکھ سکتی ہیں اور ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, اور ان کو آگے پیچھے جانے سے منع بھی کر سکتی ہیں, یا ان کو تخریبی کاروائی کرنے سے پہلے ان تک پہنچ سکتی ہیں اور ان کو تباہ کر سکتی ہیں.
اچھا,
باقی رہی یہ بات کہ عام لوگوں کی حرکت, پشاور کے بڑے اسپتال جیسا کہ لارس اسپتال یا آر ایم آئی, ان میں 90% جو مریض ہوتے ہیں وہ افغانستان سے آتے ہیں, اور یہ سرکاری اسپتال نہیں ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کے, اور یوں سمجھے کہ یہ پاکستان کی ہیلتھ انڈسٹری ہے. اسی طرح اور بہت سارے شعبے ایسے ہیں جہاں پر ہزاروں افغانوں کا آنا ہے, اور وہ اس ملک کی صنعت اور تجارت کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہے.
جی ڈاکٹر صاحب, بہت جی.
پاکستان
جی. اچھا, منظر قریشی صاحب, یہ بتائیے کہ کیسے وقت میں جبکہ افغانستان اور پورے پاکستان اور یہ ساؤتھ ایشیا کے خطے میں بے انتہا بدامنی نظر آتی ہے, سیکیورٹی خطرے میں ہے, اور مڈل ایسٹ کا اگر آپ خطہ دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی صورتحال, یہی ٹرمائل نظر آتا ہے, تو آپ کے خیال میں ساؤتھ ایشیا ریجن کی سیکیورٹی عالمی امن کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے, ذرا اختصار کے ساتھ منظر قریشی صاحب؟ میرے خیال میں منظر قریشی صاحب کا آواز نہیں ہے. عقیل یوسف صحیح صاحب, آپ جواب دیں گے اس کا.
بالکل, اس جواب سے پہلے یہ جو ایک کال آئی تھی اس دوست کے بارے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی باتوں سے یا چند اور ہلکوں کی باتوں سے تو لگ یہ رہا ہے کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے, ایک فیکٹر ہے کہ چند لوگوں نے وہاں پر پناہ لے رکھی ہے, مگر پاکستان میں دہشت گردوں کی بدقسمتی سے کوئی کمی نہیں ہے. یہاں پر تقریباً 75 تنظیمیں ہیں جو کہ افغانستان سے تعلق نہیں رکھتی, امریکہ سے تعلق نہیں رکھتی, پاکستان کی وزارت داخلہ نے, حکومت نے اور انٹیلیجنس ایجنسی نے بین کی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاثر اس کو ذرا تھوڑا سا ذہن ہونا چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے جعفری صاحب, ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. بہت زیادہ کنفیوژن بھی ہے, بہت زیادہ خوف بھی ہے. جس ریڈو کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید تعلیمی اداروں کو نشانہ بنائیں گے, تو اس میں تو فکر رائے ہے ہی نہیں کہ جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر حالات تمام تر فوجی اقدامات اور حکومتی اعلانات کے باوجود خراب ہوتے جا رہے ہیں. بہت زیادہ خوف ہے یہاں پر, یہاں پر سیکیورٹی کا شدید فقدان ہے. سیکیورٹی کے نام پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگ کافی پریشان ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے دونوں جانب سے, دونوں جانب مطلب ایک ملٹنٹ گروپ جو کہ پوری دنیا میں ہے اور اسی ریجن کو ان لوگوں نے فوکس بنایا ہوا ہے, اور جو اتحادی ممالک ہے ان کے درمیان ایک سببندی ہو رہی ہے, اور شاید کہ اسی سببندی کے انٹیلیجنس اطلاعات کو بنیاد رکھ کر حملوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہوا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پاکستان, افغانستان, روس, چین, ایران اور امریکہ جیسے ممالک نے اگر سب بندی نہیں کی اور اس سلسلے کی روکتھام کے لیے جو پراکسی وار کے ان کے پرانے ہتھ کنڈے تھے ان سے گریز نہیں کیا اور ایک مشترکہ لائحہ عمل نہیں بنا, ایک روڈ میپ نہیں بنایا, تو بہت زیادہ گنجائش موجود ہے کہ یہ پورا ریجن ایک نئی جنگ کی صورت میں یا نرغے میں آ جائے گا. اور جس طریقے سے داعش نے یا چند اور تنظیموں نے ایک بار پھر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, اس کے لیے میں نے جس طرح سے بتایا بھی کہ ہماری سرزمین بڑی زرخیز ہے بدقسمتی سے ان قسم کے لوگ اور گروپوں کے لیے, تو لگ یہ رہا ہے کہ 2016 کے یہ جو آئندہ چند مہینے ہیں اپریل کے دوران, اس کے بعد وہاں پر روٹنے افغانستان میں اور پاکستان میں ہم لوگ کی شدت میں ویسے بھی اضافہ ہو جاتا ہے, تو یہ بڑے خطرناک ثابت ہوں گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد کے ساتھ, ان کے اعتماد کے ساتھ ایک پیج پر آیا جائے اور ایک مشترکہ رہے عمل اختیار کیا جائے جس میں پاکستان کے تمام ادارے بھی شامل ہو اور افغانستان بھی شامل ہو اور تمام پراسیس کو چین اور امریکہ جیسے ممالک کی حمایت بھی حاصل ہو.
اچھا رانا افضل صاحب, لاسٹ ورڈ ایک منٹ ہے میرے پاس, یہ بتائیے کہ آپ کیا سینریو دیکھ رہے ہیں آئندہ مہینوں میں, آنے والے مہینوں میں, جن کا ذکر ابھی اقلیت سوزی صاحب نے کیا ہے.
ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور سیکیورٹی فورسز کو افغانستان کے ساتھ پورس بارڈر پہ جو آسانی سے کراسنگ پوائنٹس ہیں ان کو بہت تنگی سے ان کو مانیٹر کرنا ہوگا. باقی جو بہت بڑا بارڈر ہے اس کے اندر بہت سارے نیچرل بیریئرز بھی ہیں, ان کو چھوڑ کے باقی جو جگہ ہیں ان کے اوپر ہمیں فینس کرنے کے بارے میں بالکل اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. ان شاء اللہ ہماری فورسز الرٹ ہیں اور افغانستان کی حکومت کا تعاون اس پہ بہت اہم ہے, اور افغانستان کی حکومت کا اپنے علاقے پہ کنٹرول قائم ہونا بھی بہت اہم ہے, جس میں امریکہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. صرف پاکستان کو ڈو مور نہیں کہنا چاہیے, امریکہ ہیز ٹو ڈو مور ان افغانستان آلسو.
بہت شکریہ ڈاکٹر سرفراز خان صاحب, ران افضل صاحب, منظر قریشی صاحب, عقیل یوسف زئی صاحب اور عبدالحی ورچن صاحب, تمام صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے محمد شریف ارسلان اور ہمارے انجینئر تھے زبیر الطیب. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.